السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بلوچستان کے سرحدی ضلع میں ایک مذہبی جماعت کے رہنما کے گھر میں زوردار دھماکے سے 2 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں اور 7 بچوں اور 4 خواتین سمیت 11 افراد کو مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. جنوبی وزیرستان میں حریف قبائلی گروپس کے درمیان فائرنگ میں 5 افراد مارے گئے ہیں. ایئر مارشل مجاہد انور خان کو پاکستان کی فضائیہ کا نیا سربراہ نامزد کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 28 فروری کو افغانستان میں کابل امن اور سلامتی تعاون کے دوسرے اجلاس منعقد کرانے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے. اور امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں پیدل سڑک پار کرنے کے لیے زیر تعمیر پر گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے. شام میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ کے قصبے ہمواریہ سے ہزاروں شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں. اور امریکہ دنیا سے مطالبہ کر رہا ہے کہ شام کی حکومت، روس اور ایران کو ان ایزا رسانیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے جو کسی انسان کو دی جانے والی بدترین تکلیف ہیں. اور سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے الزام میں امریکی انتظامیہ نے مزید روسی شہریوں اور کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہیں، جبکہ روس نے بھی جوابی کارروائی کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مزید امریکیوں کو بلیک لسٹ کرنے جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس نے واشنگٹن پوسٹ کی اس خبر کو مسترد کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر کو تبدیل کرنے والے ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. اپنے مطالبات کے حق کے لیے پاکستان کے مختلف حصوں میں پشتونوں کا احتجاج جاری ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے حکومت پر نسلی گروپ کے خلاف امتیازی سلوک ختم کرنے کے اقدامات پر زور دیا ہے. اور دوسری خبر ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر کل کابل کا دورہ کر رہے ہیں. ان دونوں خبروں کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اسلام آباد میں محمد اشتیاق سے. جی اشتیاق.
جی، جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کا احتجاج گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے. اس احتجاج کا آغاز نقیب اللہ محسود جو کہ قبائلی نوجوان تھے، ان کی کراچی میں مبینہ طور پر ایک جعلی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد یہ تحفظ، یہ جو تحریک ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. سب سے پہلے تو فروری کے اوائل میں پشتونوں نے اور قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا اور یہ کہا کہ ماورائے عدالت جو قتل ہے، اس طرح کے واقعات کو بند ہونا چاہیے، جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کرایا جانا چاہیے. جبکہ کچھ دیگر مطالبات بھی تھے کہ قبائلی علاقوں میں جو بارودی سرنگیں بچھی ہیں ان کا صفایا کیا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو. ان کا احتجاج حکومت کی طرف سے اس یقین دہانی کے بعد ختم کر دیا گیا تھا کہ جو نقیب اللہ محسود کے قتل کے مرکزی ملزم ہیں پولیس افسر راؤ انوار، ان کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن تاحال ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، جس کے بعد اس احتجاج کا سلسلہ دوسرے علاقوں میں پھیلا اور گزشتہ ہفتے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس تحریک کے جلسے ہوئے، جس دوران اس تحریک کے روئے رواں جو منظور پشتین ہیں ان سمیت کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے. اب انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ان کے ساتھ آواز ملائی ہے اور ایچ آر ڈبلیو کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے مطالبات کو سنا جانا چاہیے کیونکہ یہ آئین کے مطابق ہیں اور اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، اور ملک میں سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور اس کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں آباد تمام ہی لوگوں کی بات سنی جائے اور ان کے تحفظات دور کیے جائیں.
تو متعلقہ ادارے اس بارے میں کچھ نہیں بول رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے؟
جی، حکومت کی طرف سے یقین دہانی کرا دی گئی تھی اور تحریری طور پر کہا گیا تھا، اگرچہ خود سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لے رکھا ہے لیکن بظاہر بے بسی نظر آتی ہے اور ابھی تک ادارے یہ کچھ کر نہیں سکے ہیں، یعنی راؤ انوار کو گرفتار کر کے پیش نہیں کیا جا سکا ہے۔ آج بھی اس سلسلے میں ایک سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی جس میں کچھ مزید مہلت دی گئی ہے راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے، جبکہ جو دیگر مطالبات ہیں ان میں اس سے پہلے بھی مختلف جو حلقے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے۔ اس سلسلے میں ایک کمیشن بھی بنایا گیا ہے سرکاری طور پر، لیکن وہ تمام جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی تو نہیں ہوئی ہے، اگرچہ کچھ پیش رفت ضرور ہوئی ہے۔
اچھا، اب دوسری خبر پر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر کابل کا دورہ کرنے والے ہیں، یہ کیا تفصیل ہے اس کی؟
جی، اطلاعات کے مطابق افغانستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہے انیف اطمان، انہوں نے یہ دعوت نامہ بھیجا تھا، اور قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں پاکستان کے ناصر خان جنجوا، ان کے دفتر کا کہنا ہے کہ یہ دورہ اب ہفتے کو ہوگا۔ ابھی تک جو مختصر جو معلومات فراہم کی گئیں ان کے مطابق یہی ہے کہ یہ دورہ ایک روزہ ہوگا اور وہ پھر اسی روز واپس آئیں گے۔ یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جبکہ گزشتہ ماہ کے اواخر میں کابل پروسیس نامی ایک کانفرنس ہوئی تھی افغانستان میں، جس میں کئی ممالک کے جو حکومتی اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی تھی۔ اس میں صدر اشرف غنی نے طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط دعوت دی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایک تعلقات کی نئی شروعات کی جائیں گی۔ اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اسے خوشائن قرار دیا گیا تھا، اور اب عام تاثر یہی ہے کہ اب جب یہ جماعت جائیں گے تو جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ایک نئی شروعات کی بات کی گئی ہے اس پر بات چیت متوقع ہے۔ اس کے علاوہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔
تو یہ پاک افغان امن عمل کی طرف ایک قدم ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ بلوچستان کے سرحدی ضلع میں ایک مذہبی جماعت کے رہنما کے گھر میں زوردار دھماکے سے دو افراد موت کا شکار ہو گئے۔ سات بچوں اور چار خواتین سمیت 11 افراد کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے چار کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جبکہ گھر کے ملبے تلے 30 سے زائد افراد کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے بقول پاک افغان سرحد کے قریب ضلع سیف اللہ کے مرکزی بازار کے علاقے جوگزئی روڈ پر واقع ملا حبیب اللہ کے مکان میں جمعرات کو رات گئے ایک زوردار بم دھماکہ ہوا، جس سے مٹی کا بنا ہوا یہ مکان ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ جنوبی وزیرستان میں دو متحارب قبائلی گروپوں کے درمیان جائیداد کی ملکیت پر پچھلے کئی برسوں سے تنازع چلا آ رہا تھا، اور ایک روز قبل دونوں گروپوں کے مسلح افراد نے مورچہ بند ہو کر ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ شروع کی، جو جمعے کے روز بھی جاری رہی۔ فائرنگ کے نتیجے میں اب تک کم از کم 5 افراد مارے گئے ہیں، ایک سرکاری عہدیدار سمیت 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 28 فروری کو افغانستان میں کابل امن اور سلامتی تعاون کے دوسرے اجلاس منعقد کرانے کا خیر مقدم کیا ہے، اور شرکاء کی جانب سے منظور کیے جانے والے اعلان کو سراہا ہے۔ ایک اخباری بیان میں عالمی ادارے کے ترجمان نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے افغان حکومت کی جانب سے طالبان کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں پیدل سڑک پار کرنے کے لیے زیر تعمیل پر گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ فلوریڈا پولیس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پل کے ملبے تلے متعدد گاڑیاں دبی ہوئی تھیں اور امدادی کارکن ملبے سے افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلوریڈا کے گورنر نے کہا کہ ہر ایک محنت سے کام کر رہا ہے تاکہ جس کو بچایا جا سکتا ہے اسے بچایا جائے۔ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ کے قصبے ہمواریہ سے ہزاروں شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ شام کی فورسز ملک کے اس حصے میں صدر بشار الاسد کے مخالف گروپ کے آخری بڑی مضبوط ٹھکانے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور امریکہ دنیا سے مطالبہ کر رہا ہے کہ شام کی حکومت، روس اور ایران کو ان ایزا رسانیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے جو کسی انسان کو دی جانے والی بدترین تکالیف ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر نے جمعرات کے روز واشنگٹن میں امریکی ہولوکاسٹ میوزیم میں باتیں کرتے ہوئے شام میں 7 سال سے جاری جنگ کے بارے میں کہا کہ صدر بشار الاسد کی حکومت نے ہولناک مظالم ٹھائے ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی مشترکہ فوجی مشقوں کے درجے کو کم اور ان کا دورانیہ مختصر کر دیں گے۔ جمعے کے روز ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیونگ یانگ کے ساتھ حالیہ سفارتی روابط کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے خصوصی قونصل رابرٹ ملر نے، جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت پر تحقیق کر رہے ہیں، اپنا تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ نیو یارک میں قائم ٹرمپ آرگنائزیشن کو حالیہ ہفتوں میں سمن جاری کر دیا گیا ہے کہ روس سے کمپنی کے لین دین کے تمام دستاویزات ملر کی تفتیشی ٹیم کے حوالے کیے جائیں۔ ملر کی کوشش ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنی تفتیش کو ٹرمپ کی ذات کے قریب لانا چاہتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے پولیس مقابلے میں قبائلی نوجوان نقیب اللہ کی ہلاکت میں مبینہ طور پر ملوث پولیس کے ایک اعلی عہدیدار کی گرفتاری کے لیے مزید وقت دے دیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
کراچی میں 13 جنوری کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل ہونے والے نقیب اللہ قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں ہونے والی سماعت کے دوران آئی جی سندھ نے عدالت کو بتایا کہ اب تک کیس میں نامزد ایس پی راؤ انوار کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ آئی جی سندھ نے عدالت کو بتایا کہ راؤ انوار کی بیرون ملک فرار کی کوششوں سے متعلق اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ کی فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں۔ جو ویڈیوز ہمارے پاس ہیں وہ زیادہ واضح نہیں، تحقیقات کے لیے مزید فوٹیجز درکار۔ آئی جی سندھ نے عدالت سے ایس پی راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس نے حکم دیا کہ اس متعلق پیر 19 مارچ تک تفصیلی رپورٹ جمع کرائی جائے۔ کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آئی جی سندھ نے کہا کہ راؤ انوار جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اب انہیں عدالت میں پیش ہو جانا چاہیے۔
سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب کوشش کرنے، چھپے ہوئے کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں۔
لیکن وہ ایک پولیس افسر ہیں تو پھر کورٹ کا سہارا کیوں نہیں لے رہے، کورٹ کو فیس کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی وجہ تو
یہ سوال ان سے پوچھ لیجیے گا جب وہ آئیں گے۔ تو
آپ کے سبارڈینیٹ ہیں وہ،
میں تو کہہ رہا ہوں غلط کر رہے ہیں۔
دوسری جانب مقتول نقیب اللہ کے والد محمد خان اور دیگر بھی سماعت کے موقع پر عدالت پہنچے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت میں نقیب اللہ کے والد کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا پورے پاکستان کا بیٹا ہے اور ہمیں مکمل اعتماد ہے کہ عدلیہ ہمارے ساتھ ضرور انصاف کرے گی۔ مقتول کے والد نے پولیس افسران سے ڈیل کی باتوں کو سراسر بے بنیاد قرار دیا۔
یہ منظور نہ کرو اللہ پاک، اب یہ نہ کہ بولا کہ ڈیل پر کرتا، کہ یہ پورا پاکستان میرے کو آتا ہے، اس کا ایک بال نہیں بیچ سکتا ہے، ایک قطرہ خون کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، یہ شہید کا قطرہ ہے، پورا پاکستان پر وہ نہیں دے سکتا۔
13 جنوری کو مشکوک پولیس مقابلے میں نقیب اللہ محسود سمیت 5 دیگر مبینہ ملزمان کو کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نقیب اللہ محسود سوشل میڈیا پر بھی کافی متحرک تھا۔ اس کی ہلاکت کی خبر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر شہریوں نے کافی غم و غصے کا اظہار اور احتجاج کیا تھا، جبکہ مقابلے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ سامنے آیا تھا۔ سندھ پولیس کی جانب سے تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ مقابلہ جعلی تھا۔ ایس پی راؤ انوار کیس میں نام سامنے آنے کے بعد سے اب تک روپوش ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان نے اسمگلنگ کے روک تھام کے لیے پاک افغان سرحد پر 48 نئی چوکیاں قائم کی ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد جلیل۔
پاکستان کی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد اسمگلنگ اور شدت پسند عناصر کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے مزید 48 سرحدی چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ نے یہ بات جمعے کو پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر سرچ آپریشن میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ پاک ایران بارڈر کی ساحلی پٹی پر اسلحے اور منشیات کی سمگلنگ اور دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے 79 سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر سرحدی محافظوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر سعد محمد کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے یہ اقدام کسی حد تک مؤثر ہو سکتے ہیں۔ جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اس سے واقعات میں کمی آ سکتی ہے، اس شدت سے واقعات نہیں ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے گروپ جو ہیں وہ آر پار نہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل دہشت گردی کو مکمل طور پر روکے یہ ممکن نہیں ہے ان اقدامات سے۔ جب تک آپ ایسے اقدامات نہ اٹھائیں، ایسے وہ جو ہے نا پلان نہ بنائیں جس سے آپ اس کی جڑ کی طرف نہ جائیں، جب تک جڑیں رہیں گی یہ چیزیں پھلتی پھولتی رہیں گی، یہ کچھ میں شدت آ سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، کچھ کمی آ سکتی ہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنا اسلام آباد اور کابل کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے، اور ان کے بقول یہ اسی صورت ممکن ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد مکمل طور پر بحال ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان کے سینئر پختون رہنما اور عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اسفند یار ولی نے پشاور میں عوامی جلسے سے خطاب کے دوران کہا کہ دونوں ملکوں کا امن ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔
پرامن افغانستان کے بغیر پرامن پاکستان کا تصور پاگل پن ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ پرامن پاکستان کے علاوہ پرامن افغانستان کا تصور بھی پاگل پن ہے۔ غلط فہمیاں ہیں دونوں کے درمیان، چاہیے وہ آپس میں آ کے بیٹھ کے ان غلط فہمیوں کو دور کرے۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مزید روسی شہریوں اور کمپنیوں کو پر پابندیوں کے حالیہ اعلان کے بعد روس نے بھی جوابی کارروائی کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مزید امریکیوں کو بلیک لسٹ کرنے جا رہا ہے۔ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے الزام میں امریکی انتظامیہ نے روسی شہریوں اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ ملر نے 13 روسیوں پر فرد جرم عائد کی تھی۔ وائس آف امریکہ کی سلاتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
روس کی خبر رسا ایجنسی آر آئی اے نوفسٹری نے روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی رابکوف کے حوالے سے جمعے کو خبر دی ہے کہ امریکہ کی جانب سے لگائی گئی حالیہ پابندیوں کے جواب میں روس بھی امریکیوں کے خلاف اسی قسم کی پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ عالمی استحکام کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود روس امریکہ کے ساتھ بامقصد مذاکرات جاری رکھنے کا خواہش مند ہے۔ وہ فی الوقت امریکہ کی سیاسی ہٹ درمی کے جواب میں نئی پابندیاں عائد کرنے جا رہا ہے۔ جمعرات کو امریکی انتظامیہ نے 13 روسی شہریوں اور 5 روسی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2016 میں امریکی صدارتی انتخاب میں مداخلت کی تھی۔ اس کے ساتھ برطانیہ میں سابق جاسوس اور اس کی بیٹی پر نرو ایجنٹ کے ذریعے حملہ کرنے کے واقعے کی صدر ٹرمپ نے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یقیناً اس حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس معاملے میں عالمی برادری کے ساتھ ہے اور اسے سنگین واقعہ سمجھتا ہے۔ امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے حکومت کے اس فیصلے کی تائید اور حمایت کی ہے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ منوچن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی جو کوشش کی تھی اس کی سائبر سرگرمیوں کا جواب دینا امریکی انتظامیہ کا فرض تھا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ پابندیاں ان کے خلاف عائد کی گئی ہیں جو ان غلط کاموں میں باقاعدہ ملوث تھیں۔ امریکہ روس کی اس نوعیت کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات اٹھا رہا ہے کیونکہ امریکی انتظامیہ کا خیال ہے کہ روس امریکہ کے داخلی معاملات میں آئندہ بھی مداخلت کی کوششیں کرتا رہے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روسی مداخلت کے بارے میں تحقیق کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ ملر نے 13 روسیوں پر فرد جرم عائد کی تھی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر اسد نذیر۔
امریکہ نے روسی شہریوں اور کمپنیوں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان ایک ایسے موقع پر کیا جب ایک دن قبل برطانیہ نے 23 روسی سفارتکاروں کو برطانیہ سے نکل جانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ برطانیہ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایک سابق جاسوس اور اس کی بیٹی پر اعصابی یا کیمیاوی حملہ کیا تھا۔ روس نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے فوری طور پر اس حملے کی مذمت نہیں کی، تاہم بعد میں انہوں نے جرمنی اور فرانس اور برطانیہ کے ساتھ مل کر اس حملے کی مذمت کی۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ، میں نے برطانوی وزیر اعظم سے بات کی ہے اور اس افسوسناک واقعے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ روس اس معاملے کے پیچھے تھا۔ ہم دوسروں کی طرح اس معاملے کو بھی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ امریکہ نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کی جانب سے سائبر یا انٹرنیٹ کے ذریعے مداخلت کی کوششیں کی تھیں۔ جن 13 افراد پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان میں سے بعض کا روس کی حکومت سے گہرا اور قریبی تعلق ہے، جبکہ روس کی عسکری انٹیلیجنس ایجنسی اور روس کی انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اٹلانٹک کوسل کے تجزیہ کار برائن اوٹول کہتے ہیں، انہوں نے کئی قسم کی کارروائیاں کی ہیں اور ایک سے زیادہ شعبوں میں مداخلت کی ہے۔ امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی حالیہ پابندیاں ایک طرح سے تادیبی عمل ہیں۔ روسی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو یہ اقدام اپنے اتحادی برطانیہ کے موقف کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اٹھانا ہی چاہیے تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکابی سینڈرز کا کہنا ہے، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کہہ رہی ہیں کہ اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اچھے کردار کو اختیار کریں گے یا برا راستہ اپنائیں گے۔ میرے خیال میں ہم نے اس وقت تک جو فیصلے کیے ہیں، ان کے بعد روس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ اپنا موجودہ رویہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے یا پھر امریکہ مزید سخت رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ کے حالیہ اقدامات کے جواب میں روس بھی ان دونوں ملکوں کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس نے واشنگٹن پوسٹ کی اس خبر کو مسترد کر دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکابی سینڈرز نے سماجی میڈیا پر پیغام جاری کیا کہ میک ماسٹر کو سبکدوش کرنے سے متعلق رپورٹس درست نہیں ہیں۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ اعلی سطح پر تبدیلیاں کرنے والی ہے اور میک ماسٹر کی یہ سبکدوشی اس کا حصہ ہے۔ سارا سینڈرز نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور میک ماسٹر کے درمیان عمدہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور قومی سلامتی کونسل میں تبدیلیاں نہیں کی جا رہی، لیکن اتفاق سے گزشتہ روز ہی سارا سینڈرز نے کہا تھا کہ تبدیلی کسی بھی وقت ممکن ہے۔ جب آپ انتظامی امور دیکھتے ہیں تو آپ کی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں، ان پر آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ مختلف لوگ ان کوششوں اور ترجیحات پر توجہ دیتے ہیں، چنانچہ آپ کو وقت کے ساتھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ صدر ٹرمپ پرعزم ہیں کہ وہ مناسب وقت پر اور مناسب مقام پر مناسب ترین لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یہ تھے سارا سینڈرز کے الفاظ۔ میک ماسٹر کو ہٹانے سے متعلق خبر 2 دن پہلے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی اچانک برخاستگی کے بعد سامنے آئی ہے۔ اگر صدر ٹرمپ ایسا کر گزرے تو میک ماسٹر سبکدوش کیے جانے والے قومی سلامتی کے دوسرے مشیر ہوں گے۔ ان سے پہلے مائیکل فلن قومی سلامتی کے مشیر تھے۔ انہیں عہدہ سنبھالنے کے چند ہی ہفتوں بعد روسیوں سے تعلقات چھپانے پر فارغ کر دیا گیا تھا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو برطانیہ میں زہر دیے جانے کے واقعے پر برطانیہ کے رد عمل اور کارروائی کے بارے میں پروگرام جہانگ میں میزبان قمر عباس جعفری کے ایک سوال کے جواب میں برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ برطانیہ اور دوسرے ملکوں نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور جنیوا کنونشن کے تحت ہی برطانوی حکومت نے متعدد روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اس واقعے اور اس سے قبل کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لارڈ نذیر احمد کا کہنا تھا،
اگر آپ 2006 میں دیکھیں تو الیگزینڈر لٹوینینکو جو ایک وہ بھی ڈبل ایجنٹ تھے, ان کو پوائزننگ کر کے مار دیا گیا تھا. تو اس وقت بھی ہماری گورنمنٹ نے بڑی سخت سٹیٹمنٹس بھی دی, پھر ہمارے تعلق جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے. وہ رشین فیڈرل سیکورٹی سروسز ایف ایس بی کے وہ پہلے تھے ممبر, اور اسی طرح جو ریسنٹ جو ہوا ہے واقعہ, ان کا بھی تعلق پہلے انٹیلیجنس سروسز رشین اور اب کیونکہ ہمارے ایم آئی فائیو کی یا سکس کے ساتھ بھی تھا. تو شدید رد عمل نظر آیا ہے صرف برطانیہ حکومت سے نہیں بلکہ یورپین ممالک, اور وائٹ ہاؤس سے پہلی بار جو کل رات کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو نمائندہ ہیں انہوں نے بالکل کہا ہے کہ جو برطانیہ نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. اب کیونکہ رشیا نے اس کی ریئیکشن دکھانی ہے اور پاسبلٹی یہ ہے کہ رشیا جو ہے, ہاں ہمارے برطانیہ کے حکومت نے 23 لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ان کا انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ تعلق ہے, یہ ڈپلومیٹ نہیں ہے, جنیوا کنونشن کے تحت ہی ان کو نکالا جا رہا ہے. تو میرا جو گیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے 23 کے بجائے 30-40 تک بھی لوگوں کو نکال سکتے ہیں. اور یہ جو سینکشنز کا اعلان کیا گیا ہے, اور پھر جرمنی اور فرانس اور دوسرے یورپین ممالک جو ہیں انہوں نے بڑے کھل کے ٹریزا مے کی سپورٹ بھی کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسے ہی لگ رہا ہے جس طرح کولڈ وار کا زمانہ تھا کہ پھر دوبارہ رشیا کیونکہ انٹرفیئر کر رہا ہے اندرونی معاملات کے اندر. اور تو جب آپ کے ملک کے اندر کوئی دوسرا ملک آ کے اپنے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو یا وہاں کے سٹیزنز کو ٹارگٹ کر کے کیمیکل ویپنز استعمال کر کے جو بینڈ کیمیکلز ہیں جو انٹرنیشنل لاء کے تحت جو جن کو کسی سویلین کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اگر وہ استعمال ہو رہے ہیں تو ایسا پھر اس کا شدید رد عمل تو ہونا ہے.
آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ سفارتی تعلقات میں زیادہ بڑی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں؟
سفارتی تعلقات ہیں اس کے خرابی کے سبب بن چکے ہیں پہلے ہی, جس طرح وہ سوویت یونین اور نیٹو ممالک جو ویسٹرن امریکہ کے ساتھ ہیں وہ جس طرح کولڈ وار شروع تھی. ابھی جو نئی جیو پالیٹکس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو نئے ممالک چاہے وہ ایران ہو, ترکی ہو, پاکستان, چائنا, یہ ایک بلاک رشیا کے ساتھ نزدیک ہو رہا ہے. جس طرح انڈیا ہمیشہ سوویت یونین کے ساتھ تھا اب وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جس طریقے سے دیکھیں, اگر یہ مرڈر اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کا بھی قتل ہوا تھا یہاں پہ برطانیہ میں, ایم کیو ایم پہ الیگیشن لگی لیکن ابھی تک اس کی کوئی انویسٹیگیشن, کوئی چارج نہیں ہوا. اس کے اوپر فوری طور پہ ریئیکشن جو ہے وہ خالی برطانیہ حکومت نے نہیں بلکہ یونائٹیڈ نیشنز میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہیں, امریکہ نے بھی ریئیکشن کر لیا ہے, یورپ نے بھی کر لیا ہے. تو اس سے واضح طور پہ جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ لانگ ٹرم ریلیشنز کے اوپر, بلکہ ہمارے جو اتنے لوگ یہاں سے ایکسپیل کیے گئے ہیں برطانیہ سے, یہ تقریباً 30-35 سال پہلے ایسے حالات تھے جو اب شروع ہوئے.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
ہزاروں مرد, عورتیں اور بچے جمعرات کے روز مشرقی غوطہ سے انقلاع کر رہے ہیں. اپنے سامان کو کاندھوں پر لادھے, ہاتھوں میں اٹھائے, سائیکلوں پر باندھے یا ٹرکوں میں لاد کر جنگ سے بھاگ کر یہ افراد ملک سے نکل رہے ہیں. باغیوں نے مشرقی غوطہ کے علاقے پر سن 2012 سے قبضہ کر رکھا تھا, لیکن اب شامی فوجوں نے مسلسل فضائی حملوں اور گولہ باری سے علاقے کے بیشتر حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے صدر پیٹر مارن نے ایک بیان میں کہا کہ شام کے ان کے حالیہ دورے سے اس خیال کو تقویت ملی ہے کہ لڑائی خطرناک مرحلے تک پہنچ گئی ہے اور انسانیت کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے کے ڈائریکٹر نے جمعرات کے روز کہا کہ دمشق کے قریب اس میسور علاقے سے اس کے بعد سے یہ سب سے بڑا انخلا ہے جب حکومتی فورسز نے اس پر قبضہ کرنے کے لیے پچھلے ماہ کارروائی کی تھی۔ برطانیہ میں قائم اس تنظیم کا کہنا تھا کہ مشرقی غوطہ میں درجنوں فضائی حملے اور گولہ باری ہوئی ہے۔ روس اور شام دونوں نے کہا ہے کہ ان کا نشانہ صرف مسلح عسکریت پسند ہیں اور وہ ان مارٹرز حملوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے درجنوں افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایئر مارشل مجاہد انور خان کو پاکستان کی فضائیہ کا نیا سربراہ نامزد کیا گیا ہے۔ مجاہد انور خان موجودہ ایئر چیف مارشل سہیل امان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سہیل امان کو پاک فضائیہ کے سربراہ 18 مارچ 2015 کو مقرر کیا گیا تھا اور وہ 18 مارچ 2018 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ وزارت دفاع کی جانب سے نئے ایئر چیف کی تقرری کے لیے 4 ناموں کی سمری صدر مملکت ممنون حسین کو ارسال کی گئی تھی۔ صدر مملکت نے وزیراعظم شاہد خان عباسی کی ایڈوائس پر ایئر مارشل مجاہد انور خان کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ نامزد کیا ہے۔ بلوچستان کے سرحدی علاقے قلعہ سیف اللہ میں ایک مذہبی رہنما کے گھر ہونے والے بارودی دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 7 تک پہنچ گئی ہے۔ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے سرحدی ضلع میں ایک مذہبی جماعت کے رہنما کے گھر میں زوردار دھماکے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے۔ قلعہ سیف اللہ پولیس تھانے کے انسپکٹر محمد یوسف کے بقول جمعرات کو رات زوردار دھماکے کے بعد ملبے کا ڈیر بننے والے مکان کا کچھ ملبہ اٹھا دیا گیا ہے۔ رات بھر جاری رہنے والی امدادی سرگرمیوں کے دوران 3 افراد کی نعشیں نکال لی گئیں، جبکہ 1 بچہ اور 2 زخمی خواتین کو بھی مقامی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملبہ اٹھانے والوں کو اب تک مٹی تلے دبے ہوئے 5 افراد کے اعضا ملے ہیں، جن کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے کوئٹہ اور وہاں سے لاہور بھیجا جائے گا۔ دھماکے سے گزشتہ رات کو موقع پر دم توڑنے والے مولانا شیخ عبدل کے بھتیجے خیر محمد نے جمعے کو وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ دھماکے میں سپہر تک ہلاک ہونے والوں میں شیخ عبدل اور اس کے 4 بیٹے جن میں ملا حبیب اللہ بھی ہیں، 1 پوتا اور 1 بہو شامل تھے۔ رات کو یہ لوگ اپنے ٹیوب ویل کے قریب بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، اسی اثنا میں ایک زوردار دھماکہ سنا گیا اور اس کے بعد ایک بڑا شعلہ بلند ہوا، جس کے بعد ان کا پورا گھر منہدم ہو گیا۔ علاقے میں گرد غبار چھا گئی۔ دھماکے سے تمام قریبی گھروں اور 2 کلومیٹر تک دور کے گھروں کے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ابھی تک ہمیں پورا ملبہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ یہاں مختلف ٹیمیں آئی ہوئی ہیں اور اس دھماکے کے بارے میں معلومات کر رہی ہیں۔ ملا حبیب اللہ خود بھی طالب تھے اور ان کا تعلق کلدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا۔ بم ڈسپوزل بلوچستان کے ڈائریکٹر محمد اسلم کی طرف سے میڈیا کو جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات کو 10 بجے کے بعد تقریباً 1,000 سے 1,200 کلو بارودی مواد میں دھماکہ ہوا تھا، جس سے اب تک 7 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس اپ امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستانی کنٹرول والے کشمیر میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ باری کے متاثرین سے یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرہ کیا۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہزاروں افراد نے جمعہ کے روز کنٹرول لائن کی طرف مارچ کیا۔ مارچ کا اہتمام کشمیر کی خود مختاری کی حامی قوم پرست تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے جنگ بندی لائن پر گولہ باری سے متاثرہ افراد کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے کیا گیا تھا۔ مارچ میں شامل سرحدی قصبے اجیرہ کے صحافی ملک ذوالفقار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کوٹلی اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ مارچ میں شامل ہوئے۔
عوام جو ہے وہ یکجہتی مارچ میں شامل ہوئی ہے، اور جس جذبات یہ ہے کہ یہ مار جو ہے نا یہ جب دفعہ 147 لگایا گیا تو جو ڈسٹرکٹ پونچھ کوٹلی مظفر آباد دیر کوٹ اور باسپور کے جو جلوس تھے وہ مڈول بل بازار میں اکٹھے ہوئے اور ایک بہت بڑے ریلی کی صورت میں وہ تتا پانی پہنچے. جب تتا پانی یہ پہنچے ادھر سے جو تتا پانی پہلے جلوس پہنچے ہوئے تھے وہ آپس میں پل پہ ہی ان کا جو ہے نا وہ ملاب ہو گیا.
یکجہتی مارچ کے منتظم لبریشن فرنٹ پاکستانی کشمیر زون کے صدر توقیر گیلانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا
مارچ کا مطلب جو ایل او سی پہ گولہ باری ہو رہی ہے اس کے خلاف یہ احتجاج ہے کہ یہ گولہ باری فی الفور بند کی جائے اور دونوں فوجیں دونوں ملک اقوام متحدہ کے اندر جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق افواج کا یہاں سے انخلا کریں اور حکومت آزاد کشمیر سیز فائر لائن پر جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے جتنے مسائل ہیں ان کو فی الفور حل کرے.
باور ہے کہ جمعہ کے روز لبریشن فرنٹ کی طرف سے جنگ بندی لائن پر گولہ باری سے متاثرہ خاندانوں سے ہزاری یکجہتی کے لیے کیے جانے والے مارچ میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت کئی برسوں بعد دیکھنے میں آئی ہے. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
مظفر آباد سے بھی یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور جھڑپوں میں متعدد احتجاجی اور پولیس والے شدید زخمی ہو گئے. مظاہرین نے ایل او سی کے قریب پولیس کی چوکی کو آگ لگا دی. اور اب محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ ہے اسلام آباد سے.
پاکستان کے مختلف شہروں میں پشتون مومنٹ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور اس احتجاج کے ایک مرکزی رہنما منظور احمد پشتین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی جدوجہد پرامن ہے جو جاری رہے گی. واضح رہے کہ مبینہ ماورائے عدالت قتل کے واقعات کے خلاف اور مساوی حقوق کے لیے جاری احتجاج کے سلسلے میں جب بلوچستان میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پشتون تحفظ مومنٹ کے مرکزی رہنما منظور پشتین سمیت کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے جن کی مختلف حلقوں کی طرف سے مذمت بھی کی گئی. انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ یعنی ایچ آر ڈبلیو نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کو پشتونوں کے خلاف امتیازی رویے بند کرنے ہوں گے اور اس کا آغاز منظور پشتین اور دیگر مظاہرین کے خلاف قائم فوجداری مقدمات کے خاتمے اور قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کے قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور اس میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ چلانے سے ہونا چاہیے. اس بارے میں منظور پشتین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا
سارے احتجاج کی وجہ تو یہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے ایک جوڈیشل کمشنر اور دوسرا لاپتہ افراد کو عدالت کے حوالہ کرنا, عدالت کے حوالے کرنا اور اس کے علاوہ رام انور کو گرفتار کرنا, اس کے علاوہ فاٹا میں غیر ضروری کرفیو لگانا جہاں جیسا کہ وہاں پر ہفتے اور اتوار کو خواہ خواہ کرفیو ہوتی ہے. تو اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے جو ایک مہینے کا مدت دیا تھا وہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی غیر آئینی وہ بھی نہیں ہے مطالبہ. سارے ایسے مسائل جو عام انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گی.
پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان کاکڑ کہتے ہیں کہ نہ صرف پشتون مومنٹ کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائیں بلکہ احتجاج کرنے والوں کے دیگر مطالبات کو بھی منظور کیا جانا چاہیے.
ہمارے مطالبات یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا, جو فاٹا کے لوگ جس کے گھر اجاڑ دے گئے مکمل معاوضہ دے دیں, وہ اپنے آسانی سے اپنے گھر جایا آیا جایا کریں. پشتون دہشت گرد نہ تھے نہ ہیں.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایچ آر سی پی کے چیئرمین مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات جائز ہیں.
ان کی شکایات بالکل جائز ہیں. پاکستان ایک فیڈریشن ہے, سب کو ایکول اپرچونیٹیز حاصل ہونی چاہیے اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے تو وہ پاکستان کے اتحاد کے لیے نقصان دہ ہوگا.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اصغر کہتے ہیں کہ معاملات کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے مسائل کا حل تلاش کیا جانا چاہیے.
اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ آپ کے جو یہاں کے پسنے والے لوگ ہیں اگر ان کا کوئی مطالبہ ہے یا مسائل ہیں تو آپ کو اس کو سننا چاہیے اور جو مسائل حل طلب ہیں ان کو حل کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو فرسٹریشن ہے یا جو ان کا حق ہے وہ ان کو واپس مل جائے.
منظور پشتین کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کے دوران یہ کہتے رہے کہ اس مہم کو پرام رہتے ہوئے ہی جاری رکھنا ہوگا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی ریاست جھارکھنڈ کی ایک عدالت نے 11 افراد پر غائے تحفظ کے نام پر ایک شخص کے قتل کا الزام عائد کر دیا ہے جسے 20 مارچ کو سزا سنائی جائے گی۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
جھارکھنڈ میں ایک مقامی عدالت نے مبینہ گائے محافظوں کے حملے میں ایک شخص کی ہلاکت کے معاملے میں تمام 11 ملزموں کو قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت 20 مارچ کو سزا سنائے گی۔ یہ پہلا موقع ہے جب گائے کے تحفظ کے نام پر ہونے والے ہجومی تشدد کے معاملے میں ملزموں کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ ملزموں میں ایک بی جے پی لیڈر بھی ہے۔ انہیں تعزیرات ہند کی دفعہ 302 یعنی قتل کے تحت قصوروار گردانا گیا، جبکہ 3 افراد کو دفعہ 120 بی یعنی سازش کا بھی مجرم پایا گیا۔ یعنی عدالت اس بات سے متفق ہے کہ یہ حملہ منظم سازش کا نتیجہ تھا۔ وکلاء دفاع نے اعلی عدالت میں فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ سال 29 جون کو جھارکھنڈ کے رام گڑھ میں خود ساختہ گائے محافظوں کے ایک ہجوم نے علیم الدین عرف اصغر انصاری پر بیف لے جانے کے الزام میں حملہ کیا تھا اور پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حملہ آوروں کو الگ کیا اور علیم الدین کو اسپتال لے گئی، لیکن تب تک ان کی موت ہو چکی تھی۔ حملے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں حملہ آوروں کو علیم الدین کی پٹائی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور پس منظر میں ان کی کار میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ اس روز پیش آیا جس روز وزیر اعظم نریندر مودی نے اس قسم کے پرتشدد واقعات پر پہلی بار اپنی زبان کھولی تھی اور لوگوں سے تشدد سے باز رہنے کی اپیل کی تھی۔ علیم الدین انصاری کی بیوی مریم خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ حملہ آور ہندوتوادی تنظیم بجرنگ دل سے وابستہ ہیں۔ یہ معاملہ اکتوبر میں اس وقت دوبارہ سرخیوں میں آیا جب اس معاملے کے ایک گواہ علیم الدین کے بھائی جلیل انصاری کی بیوی کی عدالت کے باہر حادثاتی طور پر موت ہو گئی تھی۔ جلیل انصاری اپنا شناختی کارڈ گھر بھول آئے تھے۔ ان کی بیوی زلیخا علیم الدین کے بیٹے کی بائک پر شناختی کارڈ لینے گھر جا رہی تھی کہ پولیس کے مطابق ایک نامعلوم بائک نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری، جس میں زلیخا کی موت ہو گئی تھی۔ مریم خاتون نے الزام عائد کیا تھا کہ فریق مخالف کی جانب سے ایک سازش کے تحت بائک میں ٹکر ماری گئی۔ یاد رہے کہ گائے کے تحفظ کے نام پر ہونے والے ہجومی تشدد میں اب تک 28 افراد ہلاک اور 124 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ سپریم کورٹ نے ان واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے ستمبر میں تمام ریاستوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ ایسے معاملات میں سخت کارروائی کرنے کے لیے ہر ضلع میں ایک نوڈل آفیسر مقرر کریں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں پیدل سڑک پار کرنے کے لیے زیر تعمیر پل گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے تفصیلات بیان کر رہے ہیں مبشر علی زیدی۔
جمعرات کو ایک مصروف شاہراہ پر زیر تعمیر پل گرنے سے کئی کاریں تباہ ہو گئی تھیں اور کم از کم 9 افراد زخمی ہوئے تھے۔ جمعے کو ایک پولیس ترجمان الویرو زبیلیٹا نے کہا کہ بحالی کے کام میں وقت لگے گا۔
The entire bridge is in jeopardy because of the fact of the structure, the way it's laying.
ڈھانچے کی نوعیت کے سبب پورا پل خطرے میں پڑ گیا ہے، اور اسی لیے گزشتہ رات انجینئرز بریفنگ دیتے ہوئے پریشان تھے کہ اب وہ کس مہارت سے اس پل تک پہنچیں کہ امدادی کارکنوں کی جان خطرے میں نہ پڑے اور اگر کچھ لاشیں نیچے دبی ہوئی ہیں تو انہیں نکالا جا سکے۔ یہ تھے پولیس ترجمان الویرو زبیلیٹا۔ یہ پل میامی کے مشرق میں واقع چھوٹے شہر سویٹ واٹر میں بنایا جا رہا تھا تاکہ فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طلبہ ایک مصروف شاہراہ کو کسی خطرے کے بغیر پار کر سکیں۔ یونیورسٹی کے صدر مارک روزنبرگ نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔
This bridge, 5 days ago, we were celebrating that
اس پل کو دیکھ کر 5 دن پہلے ہم خوشی منا رہے تھے کہ یہ تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ پل رابطے کا ذریعہ بننے والا تھا، اس سے امیدیں وابستہ تھیں۔ یہ تھے یونیورسٹی کے صدر مارک روزنبرگ کے الفاظ۔ ان کی امید ایک لمحے میں ختم ہو گئی اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے پل کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اینی شاہدین میں سوزی برموڈیز بھی شامل تھیں۔
I was at the red light waiting for it to turn green. I was like the first car to go.
میں ریڈ سگنل پر کھڑی تھی اور اس کے گرین ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری کار سب سے آگے تھی اور پل ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے اشارہ بدلنے کی منتظر تھی کہ پل یہاں سے وہاں تک نیچے آ گرا۔ میری کار کے شیشے چڑھے ہوئے تھے اس لیے میں آواز نہیں سن سکی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے متعدد کاروں کو کچل دیا اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوگا۔ یہ تھے عینی شاہد سوزی برموڈیز کے الفاظ۔ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے جا رہے اس پل کا افتتاح آئندہ سال ہونا تھا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ دنیا بھر سے مطالبہ کر رہا ہے کہ شام کی حکومت، روس اور ایران کو ان ایذا رسانیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے جو کسی انسان کو دی جانے والی بدترین تکالیف ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر نے جمعرات کے روز واشنگٹن میں امریکی ہولوکاسٹ میوزیم میں باتیں کرتے ہوئے شام میں 7 سال سے جاری جنگ کے بارے میں کہا کہ صدر بشار الاسد کی حکومت نے ہولناک مظالم ٹھائے ہیں. ان کا کہنا تھا
The Assad regime has killed indiscriminately, tortured, starved, raped and used chemical weapons on its own
people. میکماسٹر کہہ رہے ہیں اسد حکومت نے اپنے ہی لوگوں کو بلا امتیاز اذیتیں دی ہیں, انہیں افلاس میں رکھا ہے, جنسی تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ان کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے اور بے شمار شامیوں کو گرفتار کیا گیا, اغوا کیا گیا اور وہ لاپتہ ہو گئے. میکماسٹر نے روس اور ایران پر بھی شام کی مدد کا الزام لگایا. فلوریڈا کے ایک اسکول میں فائرنگ کے ہلاکت خیز واقعے کے بعد ہزاروں طلباء نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کے مطالبے کی غرض سے کلاسوں کا بائیکاٹ کیا, اور اب سوال یہ ہے کہ امریکی کانگریس سے سلسلے میں آئندہ کیا قدم اٹھائے گی. جیسا کہ وائس آف امریکہ کے لیے کانگریس کی نامہ نگار کیتھرین جپسن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس معاملے پر غور کے باوجود قانون سازوں کے سامنے پیش قدمی کا کوئی مؤثر راستہ نہیں ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
We will shame our national policy makers into protecting us.
بدھ کے روز یہ طلبہ کی جانب سے کانگریس کو ایک پیغام تھا جس کے قانون سازوں کو ان کے تحفظ کے لیے مشکل متبادلات کا سامنا ہے. امریکی ایوانی نمائندگان میں بعض ایسے خلاف دونوں جماعتوں کی رائے شماری میں پیش نظر رہے جو پارکلینڈ اسکول میں فائرنگ کرنے والے کے قانون سے بچ رہنے کا باعث بنے. رکن کانگریس اور ایوان میں اکثریتی ویب سٹیو سکیلس کہتے ہیں
It's a shame that when so many of the students at the school knew that this shooter was going to go and do something like this.
یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اسکول میں بہت سے طلبا یہ جانتے تھے کہ شوٹر کچھ کرنے والا ہے, مگر نظام ناکام ہوا وفاقی سطح پر ایف بی آئی اور حتیٰ کہ مقامی سطح پر بھی. اور یہ بل واقعتاً طلبہ, اساتذہ اور قانون نافذ کرنے والوں کو بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے مسئلے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں جاننے کی سہولت فراہم کرتا ہے. لیکن پارکلینڈ فلوریڈا کے رکن کانگریس ٹیڈ ڈوئچ کہتے ہیں کہ اسکول میں شوٹنگ کے آئندہ کسی واقعے کا پہلے سے پتہ چلا لینا اس مسئلے کا صرف ایک حصہ ہے.
It will not solve our gun problem. It won't ban bump stocks or require Americans be 21 to buy a gun or fix our broken background.
اس سے اسلحے کا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سے بمپ سٹاک پر پابندی عائد نہیں ہوگی, یا امریکیوں کے لیے بندوق خریدنے کی عمر کی حد 21 سال نہیں ہوگی. قوائف کی پرکھ کا ہمارا ناقص نظام درست نہیں ہوگا. بڑے پیمانے پر قتل عام کے لیے جنگی نوعیت کے ہتھیار یا اپنی پسند کے ہتھیار حاصل کرنا اور انہیں ہماری سڑکوں اور ہماری بستیوں سے دور رکھنا ممکن نہیں ہوگا, مگر اس سے مشکل میں پڑے ان طلبہ کی مدد ضرور ہوگی جنہیں مدد کی ضرورت ہے. نیشنل رائفل ایسوسی ایشن اس بل کی حمایت کرتی ہے جسے ایوان نمائندگان نے گزشتہ برس منظور کیا تھا, لیکن جب اسے سینٹ میں بھیجا گیا تو اس میں ایک شک شامل کی گئی جس کے تحت ریاست کی سطح پر خفیہ ہتھیار لے کر چلنے کی اجازت تھی جس کی ڈیموکریٹس حمایت نہیں کرتے. ریاست الینوائے کے سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں
17 lives in Parkland, Florida are worth a lot more than the weak response we've heard from
Parkland, Florida میں جانے والی 17 جانیں اس کمیٹی اور اس صدر کے کمزور رد عمل سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں. مگر بعض ماہرین نے اساتذہ کو مسلح کرنے کی صدر کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے. ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے جان میلکم کہتے ہیں آپ کے پاس بہت سے اساتذہ ہیں جو تربیت یافتہ ہیں, وہ اضافی تربیت حاصل کر سکتے ہیں. ان کے پاس خفیہ ہتھیار رکھنے کا اجازت نامہ ہے, اور اگر اسکول اجازت دے تو وہ اسلحہ کلاس روم میں لے جانے پر تیار ہوں گے. مگر یہ متنازع اور ممکنہ طور پر مہنگی کوشش قانون سازوں کے لیے کوئی متبادل نہیں ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
فلوریڈا ہائی اسکول میں جدید ترین مہلک خودکار اسلحے سے فائرنگ میں 17 طلباء اور طالبات کی ہلاکت کے واقعے کو ایک ماہ مکمل ہونے پر 14 مارچ کو ملک بھر میں یوم بائیکاٹ منایا گیا, جس کے دوران اسکولوں میں طلباء تدریسی عمل کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کلاسوں سے باہر آ گئے اور انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. ان میں سب سے بڑا مظاہرہ واشنگٹن میں کیا گیا, جہاں طلباء وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہوئے اور وائٹ ہاؤس تک مارچ کیا. طلباء کی احتجاجی تحریک کے سلسلے کی یہ ایک بڑی ریلی تھی, جس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کا جائزہ لیا ہے اسفر امام نے اپنی اس رپورٹ میں.
Keep us safe.
جی ہاں، یہ احتجاجی طلبہ ہیں جو امریکی کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل کے سامنے ہمیں تبدیلی چاہیے اور ہمیں محفوظ بنایا جائے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والے ان طلبہ نے وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کرنے کے بعد کیپیٹل ہل تک مارچ بھی کیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔
We're here to inspire change and to provoke, like, to help with gun control.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں اور یہاں گن کنٹرول کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ طلبہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایک طالب علم رہنما کا کہنا تھا کہ وہ جامع گن کنٹرول سے کم کچھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We will accept nothing less than comprehensive gun control. And if it's what it takes, we will shame our national policy makers into protecting us.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جامع گن کنٹرول سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں قومی پالیسی سازوں پر شرم آتی ہے۔ وہ ہمیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں، نہ صرف اسکول بلکہ چرچ، مووی تھیٹرز اور سڑکوں پر جہاں رنگا رنگ متنوع کمیونٹی ہے، انہیں گن کے تشدد کا سامنا ہے۔ قانون ساز جو ہمیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے، وہ گن کی وجہ سے پیش آنے والے تمام مسائل کے لیے جواب دہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں اقدار کا مسئلہ درپیش ہے۔ میں حتمی بات کہوں گا کہ مہلک خودکار رائفل رکھنے کا حق ہمارے زندہ رہنے کے حق سے بڑھ کر نہیں۔ کیپیٹل ہل پر مظاہرے کے دوران کئی قانون ساز مظاہرین سے یکجہتی کے اظہار کے لیے بچوں کے درمیان پہنچ گئے۔ ان میں سابق صدارتی امیدوار برنی سینڈر بھی شامل تھے، جنہوں نے بچوں کو امریکہ میں تبدیلی کی آخری امید قرار دیا اور کہا کہ جامع پس منظر کی جانچ کے بغیر ملک میں کسی کو مہلک اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مظاہرین نے ماہ رواں کی 24 تاریخ کو واشنگٹن میں ایک بڑی احتجاجی ریلی منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، جس میں طلبہ و طالبات کے علاوہ ان کے اساتذہ اور والدین بھی شریک ہوں گے۔ دوسری جانب ملک بھر میں طلبہ کی برپا کی گئی اس احتجاجی تحریک کے نتیجے میں مختلف ریاستوں نے اسکولوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بچوں کے تحفظ کے لیے اساتذہ کو مسلح کرنے کی تجویز پر تنقید کے بعد اسکولوں کو ایئرپورٹ اور دیگر فیڈرل عمارتوں کی سطح کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ حکومتی اقدامات اس بات کا مظہر ہیں کہ طلبہ کی حالیہ تحریک نے پالیسی سازوں کو گن کنٹرول کے لیے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والی زینت عرفان نے اپنے والد کے ادھورے خواب کو پورا کرنے کے لیے موٹر سائیکل پر سفر کا آغاز کیا۔ زینت نے 2015 میں اپنا پہلا ٹور کرنے کا ارادہ کیا اور ساتھ ہی فیس بک پر ون گرل ٹو ویلز کے نام سے اپنا صفحہ بھی شروع کیا۔ زینت نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
جب میں بیبی تھی تو میری ابو وفات پا گئے تھے، ہی واز اونلی 33 ایئرز اولڈ، اینڈ میری جو امی تھی اس وقت وہ میرے بھائی کے ساتھ پریگننٹ تھی، تو 28 کی عمر میں وہ ویڈو ہو گئی تھی۔ اینڈ مجھے بس ایک کوشچن ہوتا تھا، میں لوگوں کو دیکھتی تھی، یو نو دوسرے بچوں کو دیکھتی تھی، ان کے پیرنٹس، ان کے دونوں پیرنٹس ہیں اور میرے ایک فادر نہیں ہیں۔ حالانکہ میری امی نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کر سکے، لیکن ہمیشہ دل میں سوال تھا کہ میرے اگر ابو ہوتے تو وہ کس قسم کے ہوتے، ان کی کیا خواہشات تھی۔ تو میں ایسی اکثر پوچھتی رہتی تھی اپنی امی سے میرے ابو کے بارے میں۔ تو میری امی نے ایک دفعہ کہا کہ ان کو نا بہت شوق تھا کہ وہ ٹریولنگ کریں، موٹر سائیکل پہ ٹریولنگ کریں، لیکن ان میں کبھی موقع نہیں ملا کہ وہ کر سکے ٹریولنگ، بیکاز وہ بہت ینگ ایج میں ان کی شادی ہوگی، پھر میں پیدا ہوگی، تو انہوں نے کبھی موقع نہیں ملا۔ اس لیے جب میری امی نے مجھے کہانی بتائی تھی، میں تب 12 سال کی تھی، اور تب تو اتنا زیادہ کوئی خیال نہیں آیا کہ ہم کبھی ان کے لیے سفر کریں گے ان کی یاد میں۔ لیکن جب میں تھوڑی بڑی ہوئی ہوں، 2013 میں، جنوری 2013 میں جب میں 18 سال کی تھی، تب میرے بھائی نے نا موٹر سائیکل لی تھی، ہونڈا CD70۔ تو میری امی نے کہا کہ، میرے بھائی کو کہا کہ تم نا چندا کو، میرا جو پیٹ نیم ہے، اس کو سکھاؤ موٹر سائیکل رائڈنگ، تاکہ وہ نا خود مختار ہو، اپنا خود کام کرے۔ اور سوشل میڈیا، بیکاز لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ایک لڑکی بھی چلا سکتی ہے موٹر سائیکل، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ تو اب تک میں کنزرکیٹیولی 3 ٹورس کر لی ہیں۔ سوسائٹی میں برائی کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ اچھی چیزیں بھی ہیں۔ تو اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اسپیسیفکلی، میں نے نہیں کی سولو ٹریولنگ، لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ اگر میں سولو جاؤں بھی ماؤنٹینس ایریا میں، تو وہاں پر آپ کو بجائے دے کے کوئی ہراس کرے، آپ کو ہیلپ کرے گا۔ شہر کا میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی، کیونکہ یہاں پہ ان دا سٹی مجھے ہراسمنٹ بہت فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ آن دا اسٹریٹ مجھے لوگ سیٹیاں مارتے ہیں، کیٹ کالنگ کرتے ہیں، آپ کے راستے کے آگے آ جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ لڑکی ہے، بائک چلا رہی ہے سٹی میں، تو کیوں چلا رہی ہے۔ شاید مے بی ان دا فیوچر اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے، تو میں کوئی ڈونیشنز اکٹھے کروں کسی، یو نو، اگر کسی کو کینسر کے لیے، یا مے بی فیوچر کوئی بھی ڈیزیزز کے لیے، لوگ اکثر ڈونیشنز چیریٹی کا کام کرتے ہیں نا۔
گلرو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
روس اور ایران کی پشت پناہی میں شام میں بشار الاسد کی حکومت مشرقی غوطہ کے لوگوں کا فوج کے ہاتھوں قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے اور امریکہ اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یہ ملک جو تقریباً 7 برس سے جنگ سے تباہ حال ہے، باغیوں کے قبضے والا آخری بڑا گھرا ہوا علاقہ ہے۔ 18 فروری کو جب سے یہ حملہ شروع ہوا ہے، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق 700 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 4000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2401 کی منظوری میں بار بار کی تاخیر کے بعد، جس میں پورے شام میں 30 دنوں کے لیے جنگ روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، روس اپنی شرائط سے پھر گیا ہے اور دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کے لیے جھوٹی کارروائی کے تحت بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ یہ دروغ گوئی اور ادھادھن طاقت کا وہی امتزاج ہے جو روس اور شامی حکومت نے سن 2016 میں حلب کو الگ تھلگ کرنے اور تباہ کرنے کے خاطر استعمال کیا تھا اور جس میں ہزاروں شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ شام کے بحران کے لیے اقوام متحدہ کے علاقائی رابطہ کار پینوس مامٹس کے مطابق، اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد کے بعد سے نہ صرف تشدد نہیں رکا بلکہ درحقیقت اس میں اضافہ ہوا ہے۔ شام کے بحران کے لیے اقوام متحدہ کے علاقائی رابطہ کار پینس مومٹس کے مطابق، اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد کے بعد سے نہ صرف تشدد نہیں رکا بلکہ درحقیقت اس میں اضافہ ہوا ہے۔ حقیقت میں 24 سے 28 فروری کے درمیان روسی فوجی طیاروں نے شمال مغربی شام سے ہمیمم کے ہوائی اڈے سے دمشق اور مشرقی غوطہ کے اوپر بم گرانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 20 حملے کیے۔ مسٹر مومٹزس نے کہا کہ ہم مزید جنگ، زیادہ اموات اور فاقے کی پریشان کن خبروں اور ہسپتالوں پر بمباری کی اطلاعات کا مستقل مشاہدہ کر رہے ہیں۔ شہریوں کو یہ اجتماعی سزا بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ امریکہ حکومت نواز فوجوں پر زور دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر طبی مراکز اور شہریوں کو نشانہ بنانا بند کریں جو مشرقی غوطہ میں ان کی ظالمانہ مہم کا حصہ ہے۔ مہذب دنیا کے لیے لازم ہے کہ وہ اسد حکومت کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے جاری استعمال کو برداشت نہ کرے۔ اسد حکومت ماسکو اور تہران میں اپنی پشت پناہی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2401 کی پیروی کرے اور مشرقی غوطہ کے ارد گرد جنگ کو روک دے۔ تقریباً 4 لاکھ بے گناہ شہریوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی، جن کی انہیں اشد ضرورت ہے، بلا روک ٹوک ترسیل کی اجازت دی جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاک افغان تجارت کے بارے میں جوائنٹ چیمبرز آف کامرس کے سربراہ محمد زبیر موتی والا سے قمر عباس جعفری کی گفتگو۔
جی، بھارت بھی پر کر رہا ہے، چائنا بھی پر کر رہا ہے اور ایران بھی پر کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک راستہ بند کریں گے تو لامحال اٹ از ویری آبویس کہ جو ہے نا وہ تجارت رکتی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بالکل آیا ہے کہ وہی بات یہ ہے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارا $1 بلین کا جو ایکسپورٹ تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ پاکستان کی اگر پوری ایکسپورٹ آپ دیکھیں تو 20-22 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اس میں $1 بلین بڑا معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھیں، اور ایک اب یہ بتدریج یہ کم ہوا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن کوئی جو ہے ویسے ایک دن میں بند ہو گیا، یہ آہستہ 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 کم ہوا۔ اور ہم ان کو بارہا یہ باور کرواتے رہے کہ دیکھیں جی یہ مسئلے ہیں۔ تو اب انڈین لابی جو کام کر رہی ہے وہ تو ایک ایسا کام ہے جو ہمیشہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 75% سبسڈی ایئر فریٹ میں آپ تاؤمر دیتے رہیں گے، یا آپ 90% سبسڈی جو ہے نا وہ ویٹ فلور کو دیتے رہیں گے، یا آپ اس طرح سے۔ یہ جو کام ابھی ہو رہے ہیں یہ انیوژل ہیں، اور انیوژل کام جو ہوتے ہیں وہ لمبا ٹائم لمبا عرصہ چل نہیں سکتے۔ تجارت کو اپنے جیسا تجارت کا اصول ہے ویسی تجارت ہوگی۔
یہ جو کہا ہے رانا افضل صاحب نے کہ نیو کسٹمز کلیئرنگ فیسلٹی، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟
دیکھیں جی ہماری بہت پرانی ڈیمانڈ تھی, ابھی انہوں نے 13 بلین روپے رکھے ہیں اور اس سے جو ہے دو کمپلیکسز تعمیر کر رہے ہیں, ایک پشاور کے پاس اور ایک چمن کے پاس. اصل میں جو ہے ڈیلیز ان شپمنٹس بہت زیادہ تھی. بارڈر کلوجر تو ایک بہت ہی بری بات ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تجارت کو اور سیاست کو اور تجارت کو اور سیکورٹی میجرز کو الگ الگ کریں. سیکورٹی میجرز جو آپ نے لینے وہ لے لیں, لیکن ایک دفعہ جب اس کو ڈیزائن ہو جائے, ایک دفعہ پٹ ان پلیس ہوں, تو اس کے بعد اس کے اندر رد و بدل نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہیونگ سیٹ سو یہ کمپلیکس یہ جو کام یہ کرے گا کہ اس کے اندر ایکس رے ٹنلز ہیں, کسٹمز کی بہت ساری وہ جو ہے نا وہ پوسٹ ہیں جا کے کلیئرنس ہو جائے, کمپیوٹرائز سسٹمز ہوں گے یہ, اس سے جو ہے نا اور پارکنگ کی اسپیسز ہوں گی اور جو لاجسٹک سے وابستہ جو حضرات ہیں ان کے لیے کوئی جگہ ہوگی, تو یہ اس سے ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑے گا اور کانفیڈنس کریٹ ہو. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم افغانستان کے بزنس کمیونٹی کی کانفیڈنس کو بڑھائیں. جو
ہمارے آج کے اس شو کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر پیٹر ہنٹلی. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.